یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایہا الناس ان الوحی قد انقطع، کہ لوگوں رسول اللہ علیہ السلام کے جانے کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ جو آسمان کا تعلق زمین سے جڑا ہوا تھا وحی کے ذریعے، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، اور ہم تمہارا محاسبہ ان اعمال کی بنا پہ کریں گے جو کہ ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں۔ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّاهُ، جس نے ظاہری طور پہ خیر کیا اس کو ہم امن اور حفاظت اور نگہبانی دے دیں گے، اس کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یعنی حاکم وقت اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَقَرَّبْنَا، اور اس کو ہم اپنے قریب کریں گے۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٍ، اور اس کا باطن کیا ہے، اس کا چھپا ہوا عمل کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب کرے گا اور اس سے مواخذہ کرے گا اس کے ان اعمال پر جو کہ وہ چھپ کے کرتا ہے۔ تو ان بعض وجوہات کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو سزا نہیں دی، اور اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ تم کسی منافق کو کچھ بھی مت کہو، اس لیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور حالانکہ آپ کو جن منافقوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کم از کم ان کو آپ سزا دے سکتے تھے، اس لیے کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں یہ لوگ منافق ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو سزا نہیں دی، ان کو یہ مہلت اور یہ موقع دیا کہ شاید یہ لوگ توبہ کر لیں اور شاید یہ لوگ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیں اور اپنی اس منافقت کو ترک کر دیں۔ منافق اور منافقت، اس کا آغاز تو اس وقت سے ہوا، لیکن یہ لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، اس دور میں بھی تھے اور اس دور میں بھی موجود ہیں۔ تو منافق اور منافقت، اس کی لغوی تعریف اور اس کا آغاز کیسے ہوا اور منافقوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی، ان تین اہم باتوں کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ اب آپ اس چیز کو جانیے اور سمجھیے کہ منافقت کی شرعی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے اور منافقت کی کتنی قسمیں ہیں۔ منافقت جو کہ حقیقی منافقت ہے، اصل منافقت ہے، وہ یہ ہے، اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپائے رکھنا، اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپائے رکھنا، یہ ہے حقیقی منافقت۔ یعنی یہ شخص ظاہراً مسلمان ہو اور حقیقتاً اور باطناً کافر ہو، یہ ہے منافق حقیقی۔ اور منافق حقیقی اور منافقت حقیقی کا مرتکب یہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالد مخلد فی النار ہے، اس کے لیے بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی، جس کو نفاق اکبر اور نفاق حقیقی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نفاق اعتقادی یعنی عقیدے کا نفاق، اس کو آپ نفاق حقیقی اور نفاق اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا نفاق ہے نفاق عملی، عمل کا نفاق، اس کو آپ عملی نفاق بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ نفاق اصغر بھی کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں جو نفاق موجود تھا وہ تھا نفاق اکبر، نفاق حقیقی، نفاق اعتقادی۔ اس زمانے میں منافق وہ تھے کہ جو تھے تو کافر لیکن ظاہری طور پہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور انہی کفار کے، انہی منافقوں اور کفار کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 145 سورہ نساء میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، درک اسفل سب سے نچلا طبقہ، منافقوں کو وہاں رکھا جائے گا. اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ قال العلماء، علماء نے فرمایا کہ عذاب المنافق اشد من عذاب الکافر، منافق کو کافر سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی، لاستهزائه بالدین، کیونکہ اس نے دین کا مذاق اڑایا. اللہ تعالی منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کرے گا، یعنی منافق کو سزا یہ ہوگی جو سزا کافر کو ملے گی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور یہ وہ منافق تھے حقیقی جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے مومن بھائی ہیں، ہم تو تمہارے مومن بھائی ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہم زکات دیتے ہیں اور ہم حج کرتے ہیں اور ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم کالی پگڑیاں پہنتے ہیں اور ہم جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے بڑے بڑے شیطانوں سے ملتے تھے تو قرآن نے ان کے بڑے سرداروں کو شیطان کہا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان بدبختوں کو انسان کہہ کر پکارے، اللہ تعالیٰ نے منافقت کی وجہ سے ان کو انسانی فہرست سے ہی خارج کر دیا کہ تم تو انسان ہی نہیں ہو. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى زُمَلَائِهِمْ أَوْ إِلَى قَائِدِيهِمْ أَوْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں یا اپنے قائدین سے ملتے ہیں یا اپنے جماعت سے ملتے ہیں یا اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں یا اپنے ہم زبانوں سے ملتے ہیں یا اپنے ہم ذہنوں سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ ان بدبختوں کے لیے انسانی لفظ استعمال کیا جائے. اور میں کہ جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں بڑے بڑے، تو یہ بڑے بڑے فرمایا کہ جو ان کے ہیں یہ اصل میں شیطان ہیں بدبخت جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کو تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ يستهزئ بهم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ابن حجر کا قول بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں کفار سے زیادہ سخت سزا اس لیے دے گا کہ لاستهزائه بالدین، یہ دین کا مذاق اڑاتے تھے. انما نحن مستهزئون، یہ کہتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کو الو بناتے ہیں. جب ان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہاری جماعت کے آدمی ہیں، وہاں تو ہم یوں جاتے ہیں، اس طریقے پہ کہ منافق ہر دور میں کرتا ہے. ان منافقوں نے اپنی حقیقت کو چھپائے رکھا اور اپنے ملنے والوں سے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو تقیہ کرنا چاہیے، یعنی اپنی حقیقت کو ہمیں چھپانا چاہیے. منافقت کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی آسان سی تعریف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان سے کچھ اور کہے اور دل میں کچھ اور ہو. منافق جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے تھے. تو بعد میں جب انہوں نے ذرا ترقی کی اور ذرا ان کو عقل آئی, ذرا یہ عقل مند ہوئے اور شعوری طور پہ یہ بالغ ہوئے, اس وقت بیچارے نابالغ تھے نا, نئے نئے منافق بنے تھے, تو جب یہ شعوری طور پہ یہ منافق ذرا بالغ ہوئے اور ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ ہم لوگوں کو بدنام کیا جائے گا منافق منافق کہہ کے, اس لیے منافقت کے بجائے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے, جس اصطلاح کو قرآن بھی استعمال کرتا ہے, جس کو حدیث نے بھی استعمال کیا ہے, اس اصطلاح کو ہم اپنے مذہب کا ایک رکن بنا دیتے ہیں. اس کا نام رکھا انہوں نے تقیہ. تقیہ, اپنے آپ کو چھپائے رکھو. اور ان کے مذہب کی بہت بڑی اور معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے الکافی. جس طریقے پہ اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت ہماری جو کتاب سب سے معتبر ہے قرآن کے بعد, وہ ہے صحیح بخاری. تو ان کی جو سب سے معتبر کتاب ہے قرآن کے بعد وہ ہے الکافی, اور اس کو لکھا محمد بن یعقوب الکولینی, جس کا انتقال 328 ہجری کو ہوا. کولینی اس کا لقب تھا. اس کولینی نے کتاب لکھی الکافی. یہ ایک اصول کافی ہے جو ہمارے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی ہے. تو یہ الکافی کا ایک حصہ ہے, ایک سبق ہے, ایک کتاب ہے اصول الکافی. لیکن کتاب معروف ہے الکافی کا نام سے, الکافی للکولینی. اس میں لکھا ہے, جلد اس کی دوسری ہے, اور کتاب جس کتاب میں جس باب میں یہ الفاظ موجود ہیں وہ ہے کتاب الایمان والکفر, اور یہ قوم سے سن 80 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے, اس کا جو جدید ایڈیشن ہے. کتاب الکفر, کتاب الایمان والکفر, یہ اس کا عنوان ہے اس حصے کا جس حصے میں صاحب کتاب ایمان اور کفر سے بحث کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. اس میں یہ لکھتا ہے کہ قال الامام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زید العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم. یہ امام جعفر صادق بقول ان کے, جعفر الصادق جو کہ محمد الباقر کے بیٹے ہیں, اور محمد الباقر یہ علی کے بیٹے ہیں زین العابدین, جو کہ بیٹے ہیں حسین کے اور جو کہ بیٹے ہیں علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جعفر صادق نے یہ کہا کہ انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ, کہ لوگو تم اس دین کے ماننے والے ہو, من کتمہ اعزہ اللہ, جس نے اس دین کو چھپائے رکھا اس کو اللہ تعالی عزت دے گا, اور ومن اذاعہ اذلہ اللہ, جس نے اپنے دین کو ظاہر کیا اس کو اللہ ذلیل کرے گا. اور دوسری جگہ لکھا جعفر صادق کا یہ قول کہ اسی کتاب اور اسی باب میں کہ ان التقیت من دینی ودین آبائی ولا دین لمن لا تقیت لہ, یہ تقیہ کرنا یہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے, اور جس نے تقیہ نہیں کیا اس کا دین ہی نہیں ہے. اور کتاب الاعمالی بھی ان کی ایک معتبر ترین کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ لیس من لم یلزم التقیہ, یہ قول بھی امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے. لیس من لم یلزم التقیہ, وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو تقیہ کو اختیار نہ کرے. ہمیں صحیح احادیث یہ بتاتی ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اسلام کے پانچ بنیادی رکن ہیں، کلمہ شہادت، نماز، زکاة، حج اور روزے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے بنیادی ارکان چار ہیں۔ پہلا رکن ہے العصمہ، اور دوسرا رکن ہے المہدیہ، اور تیسرا رکن ہے التقیہ، اور چوتھا رکن ہے الرجعہ۔ پہلے رکن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر دور میں ہمارا ایک امام ہوتا ہے، اور امام معصوم ہوتا ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے، امام سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں ہوتے۔ اثنا عشریہ یہ کہتے ہیں۔ خمینی کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ امام وقت تھا اور وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک تھا۔ وقت کو امام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، العصمہ، یہ ان کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عصمت ہے، گناہوں سے پاک ہونا، یہ صرف نبیوں کے لیے ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد کوئی امام، اول تو یہ کہ ہمارے ہاں امامت کا تصور ہی نہیں ہے۔ سنی کا حال یہ ہے کہ چونکہ 80 اور 90% ہم لوگ جاہل ہیں دین کے معاملے میں، اس لیے جو الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں، چونکہ تاریخ انہوں نے لکھی ہماری، تو ہم بھی انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، امام حسین، امام حسن، امام علی۔ یہ الفاظ غلط ہیں، ہمارے ہاں امامت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو ابو بکر کو بھی امام نہیں کہتے، جزائے کہ ہم چوتھے خلیفہ کو امام کہیں۔ امام الاولین والآخرین و محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد امامت ختم ہو گئی ہے۔ البتہ ہر وہ شخص امام ہے جو آگے کھڑا ہو، الف کے اوپر زبر ہو نا تو آپ کہیں گے امام۔ امام کہتے ہیں اگلے حصے کو، اگلی جگہ کو، اور جو آدمی آگے کھڑا ہو اس کو کہتے ہیں امام، الف کے زیر سے۔ امام کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے آگے کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، اس لیے اس کو امام کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں امامت کا تصور نہیں ہے، جو شخص نماز پڑھائے وہ امام ہے۔ البتہ خلیفہ وقت، جو خلیفہ ہوتا ہے جس کی مسلمان بیعت کرتے ہیں، اس کے لیے امام المسلمین کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا امام ہے، یعنی بمعنی قائد، یہ مسلمانوں کا قائد ہے۔ لیکن امامت عقیدتاً اہل سنت والجماعت کے ہاں نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں عقیدتاً امامت کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ آل رسول میں نہ غیر آل رسول میں۔ تو ہمارے ہاں عصمت جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے، نہ نبی کے گھر والوں کے لیے، نہ نبی کی گھر والیوں کے لیے، نہ نبی کی اولاد کے لیے، نہ صحابہ کے لیے، نہ عشر مبشرہ کے لیے، نہ ابو بکر صدیق کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عصمت صرف انبیاء کے لیے ہے، بس انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے معصوم ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی عصمت کرتا ہے۔ لیکن ان کے ہاں ہر امام جو ہے وہ معصوم ہے، اور وہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوا، دنیا کسی بھی ملک میں رہتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو چند لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ امام ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ معصوم ہے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ اس سے بالکل نہیں ہوتے۔ دوسرا رکن ان کے مذہب کا ہے مہدیہ، یعنی مہدی آئیں گے، اور وہ آل رسول میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اس مہدی والے عقیدے پر بھی اہل سنت والجماعت بھی ٹھوکر کھا گئے، اگرچہ بعض صحیح احادیث میں مہدی کے آنے کے بارے میں واضح کلمات اور اشارات موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی مہدی کا تصور وہ نہیں ہے کہ جو ان کے ہاں ہے۔ اور تیسرا رکن ان کے مذہب کا تقیہ ہے، یعنی اپنے آپ کو ظاہر مت کرو، ہاں جب تمہارا ہم مذہب ملے تو اس سے کہو کہ ان سے ملیے، یہ ہیں ہمارے مومن بھائی، لیکن اگر کوئی مسلمان تمہیں ملے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ملے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ملے اور صحابہ کو ماننے والا ملے، تو اس کے سامنے یہ ہرگز مت کہو کہ ہم مومن بھائیاں ہیں، یہی ہمارا مومن بھائی، بلکہ یہ کہو کہ ہم تو تمہاری طرح مسلمان، آپ نے اندازہ لگایا ہو کہ جب یہ لوگ ہم سے ملتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ مومن بھائی ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، لیکن جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کا خاص تعارف ہوتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ان سے ملیے، یہ ہیں ہمارے مومن بھائی، یہ ہے تقیہ، تیسرا رکن ان کے مذہب کا، اور چوتھا ہے رجع، رجع رجوع سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کے اماموں میں سے 12 امام تھے، وہ 206 ہجری میں اور اللہ عالم کب ان کا انتقال ہوا، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ چھپ گئے ہیں، اور جب آخری زمانہ ہوگا تو یہ مہدی کے ساتھ یہ بھی آئیں گے، تو یہ ان کے مذہب کے 4 بنیادی ارکان ہیں، العصمہ اور المہدیہ اور التقیہ اور الرجعہ، اور اسلام جو مذہب ہے، مذہب اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، جو کہ متفق علیہ حدیث میں آتا ہے، کلمہ شہادت اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج، واضح فرق موجود ہے، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو مسلمان کہا جائے یا نہ، ان منافقوں میں بعض منافق وہ ہیں کہ جو اپنے نفاق کو بعض اوقات ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا طریقہ واردات اس میں بھی تبدیلی پیدا کی، نت نئے نام اپنے لیے انہوں نے استعمال کیے، اور مختلف فرقوں سے یہ معرض وجود میں آئے، مثلا قادیانی ہیں تو یہ بھی منافق، لیکن انہوں نے اپنے کفر اور اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا، مسئلہ ختم نبوت کا انکار کیا تو وہ زندیق ہو گئے، اور زندیق واجب القتل ہے، اسی طرح پرویزی جنہوں نے قرآن کو تو مانا لیکن حدیث کا انکار کیا، ہے یہ بھی منافق، لیکن انہوں نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا، جب نفاق ظاہر ہو گیا تو یہ نفاق نہیں رہا، یہ زندقہ بن گیا، یہ زندیق ہو گئے، اور زندیق اسلامی مملکت میں زندیق واجب القتل ہوتا ہے، تقیہ سے بات چلی تھی، اب ظاہر ہے یہ لوگ جو تقیہ کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی، اول تو یہ کہ ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، صرف وہی دلیل ہے ان کی کہ جو میں نے آپ کو ان کی کتابوں کے چند حوالے پڑھ کے سنائے، لیکن بعض منافق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے اپنے اس تقیے کو، اپنی اس منافقت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة، آیت نمبر 28 میں سورہ آل عمران کی اشارت فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنا لیں، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو اس طرح کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ان سے ڈرے یا کسی مصلحت کے تحت یہ کام کرے، آپ کو اگر مصلحت ہے اور کسی مصلحت کے پیش نظر آپ نے کسی کافر سے دوستی کی یا اس سے مدد طلب کی تو اس کی اجازت ہے، تو سورہ آل عمران کے اس لفظ تقاہ سے تقیے کو یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہ استدلال غلط ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالی نے خود وجہ بتا دی، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا اللہ نے آگے بتایا کہ اگر کوئی اشد ضرورت ہو اس صورت میں جائز ہے، اشد ضرورت نہ ہو تو تقیہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی پہلے لفظ دوستی کا آیا، اولیاء، اور اس آیت سے تقیہ کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر جو تقیہ ہے وہ تقیہ نہیں ہے کہ جو عقیدتاً اپنایا جاتا ہے، بلکہ یہاں الا ان تتقوا منہم تقا سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پہ تم جب ان کی مدد لو تو ان سے خوش اخلاقی اور خوش لسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں عقیدے کا قلب کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ تم اپنے اسلام کو چھپائے پھرو، ان سے یہ کہو کہ ہم تو کافر ہو گئے، ہم تو تمہاری طرح یہودی بن گئے، ہم تو نصرانی بن گئے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ خوش لسانی، خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آؤ اس وقت تک جب تک تمہیں ان کی ضرورت ہو۔ الا یہ لفظ نے بتا دیا، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر میاں بیوی کو راضی کرنا یا دو مسلمان بھائیوں کو راضی کرنا ہو، ان کے درمیان آدمی جا کر اگر جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس جھوٹ پہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ نیکی اور اجر اور ثواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ دو مسلمان بھائی، آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپس میں ناراض ہیں، آپ ایک کے پاس گئے، اس سے کہا کہ میں اس کے پاس گیا تھا، وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور تم اس سے ناراض ہو، بیچارہ بڑا پریشان، حالانکہ وہ اس کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن آپ نے جھوٹ کہا، یہ کبیرہ گناہ ہے، ہے جھوٹ، لیکن چونکہ آپ دو مسلمان بھائیوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس کبیرہ گناہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ تو اگر اس چیز کو کوئی شخص پکڑ لے اور وہ یہ کہے کہ جھوٹ بولنا ثواب، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کو اللہ اجر دیتا ہے، میں تو جھوٹ بولوں، یا جھوٹ کو وہ اپنے عقیدے کا جز بنا لے، غلط۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کو دھوکہ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور منافقوں کی صفت بیان ہوئی کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن جنگ کی صورت میں دھوکہ دینا جائز۔ فرمایا کہ الحرب خود خدا، الحرب خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنگ تو کہتے ہیں دھوکے کو اور چال بازی کو اور مکاری کو، تو جنگ کی حالت میں آپ دشمن کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی چال بازی یا کوئی چال چل کے اس کو اگر آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے جنگ کی صورت میں یہ جائز ہے، حالانکہ دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح حرام گوشت کھانا، یا وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کا کھانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کوئی شخص بھوک کی وجہ سے اگر مر رہا ہے، زندگی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر وہ حرام کھاتا ہے، اس کے لیے حلال۔ تو اس چیز کو اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کا جز بنا لے، غلط ہے۔ تو تقیے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ تقیے کی اجازت قرآن و حدیث نے اس صورت میں دی ہے جس کی طرف قرآن و حدیث نے خود اشارہ کر دیا ہے، لیکن اس کو عقیدے کا جز بنا لینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ تقیہ مسلمانوں سے کرنا، قرآن و سنت نے تو کہا ہے کہ تم کفار سے کرو، لیکن مسلمانوں سے تقیہ تم کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں سے تم اپنے آپ کو کیوں چھپاتے ہو؟ مسلمانوں سے تم کون سی چیز کو چھپانا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو تم ان مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہو، یا تم خود مسلمان نہیں ہو۔ اگر تم بھی مسلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہے، تقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور تقیہ جو کہ حقیقت کو چھپانا ہے، اس کی نہ تو اسلام نے اجازت دی اور نہ اس تقیے کو کسی شریف اور عقل مند شخص کا ذہن اور ضمیر برداشت کرتا ہے کہ وہ کسی آدمی سے ملے اور اس سے اپنی حقیقت کو چھپائے پھرے۔ ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی حقیقت کو چھپائیں. آپ کہیں کہ میرا فلاں نام ہے, فلاں جگہ سے میرا تعلق ہے, میں مسلمان ہوں, فلاں جگہ میں کام کرتا ہوں. متقیہ یہ منافقت کا جدید نام ہے, جس نام کو جدید منافق اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. منافقت کی ایک قسم تو وہ تھی کہ جس کے بارے میں ہم نے سمجھا اور جانا کہ یہ تھی منافقت حقیقی اور نفاق اکبر اور نفاق اعتقادی. دوسری منافقت وہ ہے جس کا تعلق عمل سے ہے, یعنی یہ شخص عقیدے کے لحاظ سے تو منافق نہیں ہے لیکن عمل کے لحاظ سے منافق ہے. تو عملی منافقت, اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ اپنے درس کی اگلی نشست میں پڑھیں گے. پچھلے ہفتے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے ضمن میں منافقت کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ منافقت کی لغوی تعریف کیا ہے اور منافقت کی کتنی قسمیں ہیں, اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ منافقت جو کہ قدیم زمانے میں اسی لفظ یعنی منافقت یا نفاق سے پہچانی جاتی تھی, جس شخص کے اندر یہ صفت ہوتی تھی اس کو منافق کہا جاتا تھا, اور یہ صفت ہے نفاق. تو یہی صفت اور یہی چیز بعد میں اس نے ترقی کی اور منافقوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جن الفاظ کا اور جن اصطلاحات کا سہارا لیا اور انہوں نے امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, ان الفاظ میں سے ایک لفظ تھا تقیہ, جس کو نطقاً التقیہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن مستعمل اور زیادہ اصح ہے التقیہ, یعنی اپنی حقیقت کو چھپانا. اور اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ کون سا وہ فرقہ ہے اور کون سا وہ گروہ ہے جو تقیہ کے نام سے اپنی منافقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتا چلا آ رہا ہے 1400 سال سے. اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ اور اسلام کو سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت اور نقصان ان لوگوں نے پہنچایا جو کہ حقیقی منافق ہیں اور جو تقیہ کیے ہوئے ہیں. اور وہی آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب منافقت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ منافقت نہیں رہتی, پھر جو شخص اپنی منافقت کو ظاہر کرتا ہے اسے زندیق کہا جاتا ہے, اور زندیق واجب القتل ہے بعکس منافق کے. منافق کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس نے اپنا خبث, خبث باطن جس کو آپ کہتے ہیں, خبث باطن چھپایا ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس پہ کسی شریعت کی سزا یا حد کا اطلاق نہیں ہوتا. لیکن جب یہ منافقت اپنی منافقت کو ظاہر کر بیٹھتا ہے غلطی سے یا جان بوجھ کے, کبھی کبھی غیر شعوری طور پر بھی ان کے منہ سے نکل جاتی ہے بات, تو اس صورت میں اسلامی مملکت اگر ہو تو اس جگہ یا اس ملک یا وہاں پر اس شخص کو جو کہ زندیق ہے یہ واجب القتل ہے. جیسا کہ ہمارے اس دور میں کئی لوگوں نے اپنی منافقت کو ظاہر کیا اور پھر وہ منافق نہیں رہے, کھلم کھلا انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اور انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی, جن میں گزشتہ قلیل عرصے یا ماضی قریب میں سلمان رشدی ملعون نے جو کوشش کی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اس نے, تو یہ شخص جو کہ منافق تھا یہ اس نے اپنا خبث اور اپنی منافقت ظاہر کی, اب یہ زندیق ہو گیا. اور زندیق واجب القتل ہوتا ہے, جہاں پر بھی ہو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے زندیق کو قتل کر دیں, خاص طور پہ وہ جس کا نقصان بہت زیادہ پھیل گیا ہو, اس کا خطرہ بہت زیادہ ہو. منافقت کی ایک تو وہ قسم تھی جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی, منافقت حقیقی اور منافقت اعتقادی یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نفاق اکبر. آج کی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم منافقت کی دوسری قسم کو سمجھنے کی کوشش کریں, جس کو منافقت عملی کہا جاتا ہے یا نفاق اصغر. یہ منافقت اس منافقت کی طرح خطرناک تو نہیں ہے, اور جس طریقے پہ اس منافق کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو حقیقی منافق ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. سورہ نساء کی دو آیات آپ کو پڑھ کے سنائی گئی تھی, ایک یہ اور ایک دوسری تھی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو منافقت حقیقی, یعنی جو حقیقی منافق ہوتا ہے جس کے عقیدے میں نفاق ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, وہ کافروں سے بدتر ہے. لیکن منافقت کی ایک دوسری قسم ہے جو کہ عقیدے میں نہیں ہوتی, اور یہ شخص کافر نہیں ہوتا, یہ شخص مسلمان ہوتا ہے عقیدتاً, جس کی زبان میں اقرار کیا ہوتا ہے ایمان کا اور ارکان ایمان کا, دل میں زبان کے اس اقرار کی تصدیق کی ہوئی ہوتی ہے, گڑبڑ آ جاتی ہے. العمل بالجوارح, ایمان کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ علی ایمان کی تعریف میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح. تو عمل بالجوارح اگر نہیں ہوگا تو پھر یہاں آ کے بات بگڑ جاتی ہے. تو منافقت عملی یا منافق عملی یا نفاق اصغر یہ ہے کہ یہ انسان ہے تو مسلمان, اس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے. منافق تو ہم حقیقی منافق کو بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اس کا معاملہ چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس شخص کا عقیدہ درست ہے, عقیدے میں نفاق نہیں ہے, لیکن اس کے اعمال میں خرابی پیدا ہو گئی ہے ان کاموں کی وجہ سے اور ان صفات کی وجہ سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں منافقوں کی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری نشانیاں کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو وہ منافق حقیقی تو نہیں ہے اور نہ اسے کوئی منافق کہہ سکتا ہے. لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں اس بات کا شدید اندیشہ رہتا ہے اور خطرہ رہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. تو ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا, یعنی خاتمہ اس کا شر پہ ہوگا, والعیاذ باللہ من ذلك. اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور ان نشانیوں ان کاموں کو فوراً چھوڑ دے, وگرنہ اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے اور وہ مر گیا تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ شر پہ نہ ہو اور اس کا حشر برے لوگوں کے ساتھ نہ ہو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس آدمی کے اندر چار نشانیاں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اور جس آدمی کے اندر یہ چاروں کی چاروں نشانیاں نہ ہوں جن کا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریں گے, تو فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر ان چاروں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہے تو اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی موجود ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے. ارشاد فرمایا کہ اذا اؤتمن خان, امانت جب اس کے حوالے کی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے, یہ پہلی نشانی. اور دوسری اذا حدث کذب, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اور تیسری نشانی ارشاد یہ فرمائی کہ اذا عاہد غدر وفی روایہ اذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اذا خاصم فجر, جب جھگڑا یا اختلاف ہو تو وہ پھٹ جائے, یعنی گالی وغیرہ بکواس کرنی شروع کر دے. یہ متفق علیہ حدیث تھی, اور کتاب الایمان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں ایک عبارت کا اضافہ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا الى آخر الحدیث. اس کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, جس آدمی کے اندر یہ چار نشانیاں ہوں ارشاد فرمایا کان منافقا خالصا, پکا منافق ہے. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ وہ ان صلی و صام و زعم انه مسلم, خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو اور خواہ وہ روزے رکھتا ہو اور خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہو, یعنی اپنے آپ کو مسلمان ہی وہ سمجھتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے, لیکن کان منافقا خالصا, وہ ستھرا منافق ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک منافق, یعنی 100% منافق ہے. اب یہ چار نشانیاں ہیں, اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف و اذا خاصم فجر. اب ان کو آپ اس طریقے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہر نشانے کے 25-25 نمبر لگائیے, تو اس طرح امتحانی پرچوں میں 100 نمبر ہوتے ہیں چند سوالوں کے, اگر ہر ایک نشانے کے 25 نمبر لگائیے تو جس آدمی کے اندر یہ چاروں کی چاروں نشانیاں ہوں تو 100 کے 100 نمبر اس نے لے لیے, منافقت میں وہ پاس ہو گیا. اور جس آدمی کے اندر 3 نشانیاں ہیں تو 75% منافق ہے اور 25% وہ مسلمان ہے. جس آدمی کے اندر نص نص تو وہ نص نص ہے, یعنی آدھا منافق ہے آدھا مسلمان ہے. اور اس آدمی کے اندر 1 نشانی ہے تو وہ 25% منافق ہے, 75% مسلم ہے. اور جن کے اللہ نے یہ مہربانی کی کہ چاروں کی چاروں سے وہ آزاد ہیں, وقلیل ما ہم, وہ بہت تھوڑے ہوں گے یقیناً, تو وہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے خاص مہربانی کی کہ ان کو منافقت کی ان بری خصلتوں سے محفوظ رکھا. اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو ان بری عادتوں اور بری خصلتوں سے بچائے. اور دوسری متفق علیہ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علامت المنافق ثلاث وفی روایہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف. ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا. اب یہ 4 نشانیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں. اب ہر مسلمان جائزہ لے اپنا کہ میں جو اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور جو کچھ میں کرتا ہوں, میرے اعمال میں اور میرے بولنے اور کرنے اور اٹھنے بیٹھنے اور میرے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں ان میں اور میری زندگی میں ان 4 نشانیوں میں سے کتنی نشانیاں موجود ہیں. قرآن جس چیز کا مطالبہ روز اول سے کرتا آیا ہے جب مکے میں یہ نازل ہو رہا تھا اور آج تک اور قیامت تک, جس کا مطالبہ ایک ہی ہے, مطالبہ یہ ہے کہ اے لوگوں, جن تک میری آواز پہنچتی ہے, میری دعوت اور میری پکار یہ ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو. وہ جب تک لوگ اپنے گناہوں کو اور بری خصلتوں کو ترک نہیں کریں گے اور نیک اور اچھی عادات کو اپنا نہیں لیں گے اور صراط مستقیم پہ نہیں چلیں گے, اس وقت تک وہ مسلم کامل یا مومن کامل کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے. تو صرف ظاہری عبادتوں سے یا ظاہری رسم و رواج سے یا ظاہری اشیاء سے کچھ دیر کے لیے فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن اس سے کام نہیں بنتا. حقیقی چیز جو کہ مطلوب ہے وہ ظاہر و باطن دونوں کی صفائی ہے اور دونوں کی طہارت ہے, طہارت حقیقی. تو یہ 4 چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ منافقت کی نشانی ہیں. اب جن جن لوگوں کی زندگی میں یہ 4 نشانیاں موجود ہیں انہیں اپنے سوء خاتمہ کے بارے میں ڈرنا چاہیے اور ان 4 گناہوں سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے. امام ابن حجر صاحب فتح الباری نے ارشاد فرمایا کہ نفاق کہتے ہیں ظاہر و باطن کے اختلاف کو, اختلاف ظاہر و باطن, فرمایا اس کو کہتے ہیں نفاق. ایک آدمی کا ظاہر کچھ اور ہو, باطن کچھ اور ہو, درز و باطن. یہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے تو بہت بڑے ولی بنے پھرتے ہیں, لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں ان کا حال اور ہوتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا, میری امت کے بعض لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کی نیکیاں رہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہیں, لیکن اذا خلو انتہکوا محارم اللہ, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں, اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. تو فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں کی تھیں, یہ ان نیکیوں نے کوئی کام نہیں دیا, اس لیے کہ ان کے ظاہر و باطن میں فرق آ گیا. امام ابن حجر نے فرمایا کہ ظاہر و باطن کے اختلاف اور تضاد کو, ظاہر و باطن کے تضاد کو, اور ارشاد فرمایا کہ یہ تضادے میں ہو پھر تو یہ ہے نفاق حقیقی, اور اگر یہ تضاد عمل میں ہو تو پھر ہے نفاق اصغر, نفاق عملی. امام ابن کثیر علی رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نفاق کہتے ہیں اسرار خیر کو اور اسرار شر کو. یہ آدمی خیر کو ظاہر کیے ہوئے ہو, ظاہراً وہ خیر کا دعوے دار ہو اور مصلح ہو. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اس بات کو بھول جاتے ہیں لوگ کہ اللہ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو حقیقی مصلح ہیں, اور ان کو بھی جانتا ہے جو اصلاح کا لبادہ اول کر فساد پھیلاتے ہیں. وہ فرمایا کہ وہ شخص کے جس کا ظاہر تو اصلاح والا ہو اور حقیقت میں وہ شر پھیلانا چاہتا ہو, اسے کہتے ہیں منافقت. اور امام السفارینی علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف ظاہر و باطن اسی کو نفاق کہتے ہیں, اور عرب اس لفظ سے اور اس چیز سے نابلد تھے, نا آشنا تھے. اس طرح کے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا گیا کہ اس وقت عرب دو چیزوں کو جانتے تھے, یا کھلی دشمنی یا کھلی دوستی, وہ بیچ والی چیز کو نہیں جانتے تھے. تو یہ یہودیوں نے یہ جو ایک پودا لگایا منافقت کا, یہ پہلی مرتبہ روئے زمین پہ انسانی برادری نے یہ محسوس کیا اور سمجھا کہ واقعی ایک تیسری چیز بھی شر کے نام سے وجود میں آ گئی ہے. امام حسن بصری مشہور تابعی ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانیہ واختلاف الدخول والخروج. فرمایا کہ زبان اور دل کا تضاد یہ بھی منافقت ہے, کہ زبان کچھ اور کہے اور دل کچھ اور سوچے. اور فرمایا کہ اختلاف السر والعلانیہ, ظاہر و باطن کا اختلاف, یہ بھی منافقت ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وہ اختلاف الدخول والخروج, اس کا اختلاف یہ بھی منافقت ہے. یہ ظاہری دکھاوے کے لیے تو آدمی اچھی محفلوں میں جائے لیکن حقیقت میں منافقت, اور اس یربو جنگلی چوہے کی طرح اس نے ایک اور راستہ بنایا ہوا ہو جس کا علم اس کے سوا کسی اور کو نہ ہو, یہ ہے منافقت. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو چونکہ بعض منافقوں کے نام بتا دیے تھے جس طرح کے پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا, تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے منافقت کے بارے میں سخت وعیدیں سنی تو اتنے ڈرے, اور وہ لوگ اتنا انہوں نے اپنے آپ پہ ان کو خوف محسوس ہوا منافقت کے بارے میں کہ جلیل القدر صحابہ حتیٰ کہ عشر مبشرہ میں سے وہ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے اعمال میں نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا. منافقت حقیقی کے بارے میں وہ سب جانتے تھے کہ وہ منافق نہیں ہو سکتے اس لیے کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں, لیکن انہیں ڈر تھا منافقت عملی کا. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی حذیفہ ابن یمان سے پوچھتی ہے کہ هل تعلم فی شیئا من النفاق, یا حذیفہ هل تعلم فی شیئا من النفاق, یا تم میری زندگی اور میرے اعمال میں کہیں تمہیں منافقت کی بو آتی ہے, کہیں تمہیں نفاق نظر آتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کا نام اس وقت بھی منافقوں تو بہت بھاری تھا, اور جو روحانی اولاد ہیں منافقوں کی اور جنہوں نے تقیہ کیا ہوئے ہیں, ان کو بھی سب سے زیادہ دکھ اصحاب رسول میں اگر کسی سے ہے تو وہ عمر سے ہے, سب سے زیادہ دکھ اور عناد ان کو عمر رضی اللہ عنہ سے. اسی لیے کشف اسرار میں ایک بدبخت ملعون نے لکھا خمینی نے کہ اس کائنات کا سب سے بدترین مجرم اور کافر عمر بن خطاب ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا ڈر تھا اپنے بارے میں کہ احتیاط کی پیش نظر پوچھتے ہیں حذیفہ ابن یمان سے, اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ انہوں نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو منافقوں کے نام گن گن کے بتا دیے ہیں, اور ساتھ یہ بھی وصیت کی ہے کہ کسی کو نام مت بتانا. تو میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ آپ میں آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے ان کے نام بتا دیجئے، لیکن یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ کیا ان منافقوں نے کہیں میرا نام تو نہیں. اس کا ڈر تھا ان کو اپنے آپ پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا. وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی ہوئی عبادات پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. نہ جانے کون سا وہ راستہ ہے خفیہ جس سے یہ منافقت داخل ہو جاتی ہے اور انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو علم نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے کہ اصحاب رسول اپنے بارے میں منافقت سے ڈرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بھی معمول تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھنے حذیفہ جائیں گے کہ نہیں. اگر حذیفہ جاتے تھے تو حضرت عمر بھی جاتے تھے، اور اگر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی کا جنازہ پڑھنے نہیں جاتے تھے تو عمر سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص غالباً انہی میں سے ہے جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیے، اس کو جنازہ نہیں پڑھتے، نہیں نہیں پڑھتا. صحیح بخاری کتاب الایمان میں باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله میں ایک تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادرکت 30 من اصحاب النبی كلهم يخاف النفاق على نفسه. یہ کہتا ہے کہ میں نے 30 صحابہ کو دیکھا، تابعی ہے، 30 صحابہ کو دیکھا، اور ہر ایک کو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک منافقت کے بارے میں ڈرتا تھا اپنے آپ سے. ہر ایک اپنے آپ پہ منافقت کے بارے میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرے اعمال میں سے کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے جس میں منافقت داخل ہو چکی ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو. اور اسی لیے امام بخاری نے امام حسن بصری کا قول لکھا کہ منافقت کے